سر ناٹنا ناممکن ہے،
اور حیوان اور انسان میں فرق کرنا ناممکن ہے، شادی کرنا یہ حصہ ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ غور سے سنو بھائی، موبائل نیچے رکھو، سب سن رہے نہیں؟ غور سے سنو، شادی کرنا صرف انسان کی ضرورت اور صرف انسان کا عمل نہیں ہے، ہر مخلوق شادی کرتی ہے، ہر مخلوق اولاد رکھتی ہے، ہر مخلوق بیوی رکھتی ہے، صرف انسان نہیں بلکہ جنات حیوانات سب شادیاں کرتے ہیں. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں سے صرف اس کی تعلیم دی ہے کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. اگر انسان اپنی خواہش کو سنت سے ہٹ کر پورا کرے تو وہ کسی نہ کسی حیوان کی مشابہت ہوگی، سنت نہ ہوگی. سنت صرف فطرت کا نام سنت ہے، گویا سنت اور فطرت اور اسلام یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں. سنت، فطرت اور اسلام تین ہی چیزوں کے، یہ تین نام ہیں ایک ہی چیز کے. سنت میں، فطرت میں، اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. جس نے سنت کو چھوڑ دیا اس نے فطرت کو چھوڑ دیا، جس نے فطرت کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اسلام صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس مکمل اور پاکیزہ زندگی کا نام ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا ہے اور ساری امت کو اس کے کرنے کا حکم فرمایا ہے. اس لیے مسلمان اور غیر میں صرف فرق اگر ہے تو وہ سنت کا اہتمام ہے. سنتوں کا تصور امت میں صرف نماز کی سنتیں رہ گیا ہے، وہ بھی ان میں ہے جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اگر سنت آ جاتا ہے تو اس سے صرف نماز کی سنتیں تصور کی جاتی ہیں. حالانکہ سنت نے احاطہ کیا ہوا ہے تمام احکامات کا، تمام معاملات کا، تمام معاشرے کی ضرورتوں کا، تمام اخلاق اور کردار کا سنت نے احاطہ کیا ہوا ہے. ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ غیروں کے طریقوں پر کوئی عمل کرنے میں فخر اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کسی عمل کے کرنے میں شرم اور ذلت. اور بلکہ حال یہ ہے کہ اگر سنت پر عمل کیا جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں زمانے سے بہت پیچھے رہ گیا، زمانہ بہت آگے جا رہا، میں بہت پیچھے رہ گیا. ہمیں اور صحابہ اکرام میں فرق صرف اتنا رہ گیا ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کا علم نہیں ہے. ہم سمجھتے تھے کہ جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو سب سے پہلے اس کا معاشرہ مرتد ہوگا. معاشرہ کا ابتدا یہ ہے کہ لباسوں میں، شکلوں میں، کھانوں میں، شادیوں میں، مکانوں میں زیروں کے طریقے داخل ہو جائیں اور سنتیں چھوڑ دی جائیں. یہ معاشرتی ارتداد ہے. جب معاشرہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ذہنی ارتداد شروع ہوتا ہے. وہ ذہنی ارتداد یہ ہے کہ فرائض کو ہلکا سمجھا جانے لگے. اس کے بعد جو فرائض کو ہلکا سمجھے گا وہ قلبی ارتداد سے نہ بچ سکے گا، کہ پھر آخر میں دل مرتد ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی درجہ، اس کے بعد کوئی درجہ اسلام کا باقی نہیں رہا سوائے کفر کے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، مسلمان کے دنیا میں غیروں سے ممتاز اور چھٹ کر رہنے کی صرف اس کا صرف ایک ہی سبب اور ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو سنت کے عین مطابق بتکلف سنت پر اہتمام بتکلف سنت کے اہتمام کرو, بالارادہ سنت پر عمل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام امت کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے, وہاں آپ نے ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, دس نہیں, اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے نکلائیں کہ میں امت کو اتنی شادیاں کر کے نکلاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے نکلائیں, اور اللہ کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیوں میں سوائے ایک شادی کے, جو شادی آپ کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی, اس شادی کے علاوہ کسی شادی کے اندر گوشت اور روٹی, سالن اور روٹی کا انتظام کہیں نہیں ملتا. امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیوں کو چھوڑ کر صرف ایک شادی کو پکڑا ہے, اس کو بھی صرف اس پر نہیں رکھا کہ گوشت اور روٹی ہوگی, بلکہ اس کو بھی اسراف پر اور رنگ برنگی کھانوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شادی میں گوشت روٹی کا انتظام کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعالیٰ عنہ کو اس پر فخر ہوتا تھا کہ میری شادی میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے. غور سے سنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شادی میں اذیت ہوئی جس شادی میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا, اس شادی میں آپ کو اذیت ہوئی کہ کھانا گوشت روٹی تھا, دیر تک چلتا رہا, لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کی تھی کہ ایک ہی آپ کا حجرا, اسی میں پردے کی چیزیں آپ کے دو جانا کرما دیتی ہوں, وہی کھانا, وہی لوگوں کی آمد, آپ کو اذیت سے ہو رہی تھی کہ لوگ اس طرح اٹھ کر جائیں تو آپ نے گھر والوں سے بھی ملاقات کریں, لیکن لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شرم آئی کہ آپ مہمانوں سے یہ کہیں کہ بھائی اب اٹھ جاؤ, کھا چکے چلو, جب لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے آپ کو اذیت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس پر پردے کے احکامات نازل فرمائے. یہ تو یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ولیمے ہیں سب سوائے حضرت زینب کے شادی کا ولیمے کے, باقی سارے ولیمے کھجور اور پنیر پر آپ کے سارے ولیمے ہوئے. اگر آج کوئی شخص ولیمے میں کھجور اور پنیر کھلا دے, حالانکہ عین سنت ہے, ولیمہ ہوگا اور سنت ولیمہ ہوگا, لیکن کوئی اس کو ولیمہ نہیں کہے گا, کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے بہت دور جا چکے. اب غور کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گوشت اور روٹی کے انتظام میں اذیت ہوئی, آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم اسراف میں اور کھانوں میں حد سے بڑھیں گے تو کتنی اذیتیں اور کتنی دقتیں اور کتنے قرضے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنے پر کتنی بے برکتی. اس سے میرا مقصد دو سب والی جو ہمیں شادی کو عبادت بنانا ہے, عبادت سمجھ جو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو. آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے, یہ حکم زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہے کہ جس طرح میری نماز وہ نمونہ ہے, جس طرح میری شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, شادی نماز کی طرح عبادت ہے, نکاح نماز کی طرح عبادت ہے, اس لیے اس کو مسجد میں کرنے کا حکم فرمایا ہے. مسجد میں کرنے کا حکم اس لیے فرمایا ہے کہ یہ عمل عبادت ہے, کہ نکاح مسجد میں کیا کرو اور نکاح کا اعلان کیا کرو. اس عمل کا, اس نکاح کا مسجد میں ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عبادت ہے, کیونکہ مسجد سے متعلق عمل عبادت ہی ہو سکتا ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. ہم نے اپنی شادیوں میں اسراف اور غیر کے طریقوں کو داخل کر کے اس آسان کام کو انتہائی مشکل کر دیا ہے, انتہائی مشکل کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ مہمان زیادہ نہ ہو, کھانا زیادہ نہ ہو, نہیں خوب کھانے ہوں مگر ایک قسم کا کھانا ہو, یہ سنت ہے, ایک قسم کا کھانا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مہمان کم ہو, نہیں مہمان زیادہ ہو. اللہ اکبر, صحابہ کیسے وزینہ کرتے تھے. ایک صحابی تھے اشعث بن قیس, اشعث بن قیس تھے صاحب, وہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے لیکن پھر اسلام لائے اور توبہ کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, اشعث بن قیس نے جب اسلام قبول کیا دوبارہ اور توبہ کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام لانے پر اس لیے خوشی, یعنی ایک آدمی اسلام سے پھر کر پھر اسلام میں داخل ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوشی کا اظہار فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کی شادی اشعث بن قیس سے کر اتنا احترام کیا کہ بھئی یہ اسلام میں دوبارہ آئے ہیں. اس احترام میں ان کی شادی اپنی بہن سے کی, انہیں اس بات کا بڑا فخر کہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے مرتد ہو جانے کے بعد میری شادی اسلام لانے کے بعد اپنی بہن سے کی ہے. وہاں سے اٹھے, نکاح ہو کر باہر نکلے اور بھرا ہوا بازار اونٹوں کا, مسلمانوں کا بڑا بازار, ٹیک لگی ہوئی تھی اونٹوں کی. وہاں گئے اور جتنے اونٹ بازار میں کھڑے ہوئے تھے بکنے کے لیے, ان کے بیچنے والے وہاں موجود تھے, وہ سارے جتنے بھی اونٹ تھے انہیں سارے اونٹوں کو تلواروں سے کاٹ کے ختم کر دیا, ایک اونٹ باقی نہیں چھوڑا. شور ہو گیا سارے مدینے میں کہ اشعث بن قیس دوبارہ مرتد ہو گئے, مسلمانوں کا بڑا بھاری نقصان کر دیا, بڑا بھاری نقصان کیا, اشعث بن قیس دوبارہ مرتد ہو گئے. شور ہو گیا, اشعث بن قیس دوبارہ مرتد ہو گئے, اتنا بڑا نقصان کر دیا مسلمانوں کا کہ جتنے اونٹ مسلمانوں کے بازار میں کھڑے ہوئے تھے سارے اونٹ کاٹ دیے, ایک ہی زندہ بھی پڑا. لوگ دوڑے اشعث بن قیس کی طرف, فرمایا کہ نہیں میں مرتد نہیں ہوا ہوں, میں ایسا کچے اسلام نہیں لایا ہوں, میں نے تو وہیمہ کیا ہے کہ اشعث بن قیس نے میری شادی اپنی بہن سے کر دی ہے. اے لوگوں, گوشت کھاؤ, کھلاؤ, پکاؤ, اور جتنے اونٹ والے ہیں وہ سارے میرے پاس آ جائیں, جو منہ مانگی قیمت کی اونٹ کی چاہے مجھ سے دے دے, میں نے تو وہیمہ کیا ہے اور یہ میں نے چھوٹا وہیمہ کیا ہے کیونکہ میں باہر کا رہنے والا ہوں, یہاں مسافر ہوں, اگر یہ وہیمہ میرے علاقے میں ہوتا تو میں اس سے بڑا وہیمہ کرتا. اب حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشامد کی جاتی ہے شادی میں بلانے کے لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ہم جا کے خوشامد کرتے ہیں, کہنے منصف صاحب آپ کو تو میری شادی میں ضرور آنا ہے, نہیں جی وزیر صاحب آپ کو میری شادی میں ضرور آنا ہے, وہ لاکھ نفرے کریں گے. حدیث آتا ہے یدعا الیہ من یعباہا, کہ ان کو بلاتے ہیں وزیر میں جو آنے سے انکار کرتے ہیں. ہاں قسم اس لوگ نیچے قسم کے لوگ اگر انہیں بلاؤ گے خوشی سے تیار ہو جائیں گے, ایسے کو بلانے کے لیے خوش نہ ہوگا کہ بس صحیح وسیمہ ہے وہ, کیونکہ اس کے اندر اس کو بلایا جائے جو آنے سے انکار کرے. اس میں میرے محترم دوستوں کو بھی دو وسیمہ آپ کے دراصل کی سنت ہے, مگر ایک سالن ثابت ہے, وہ بھی صرف ایک شادی میں ثابت ہے جو میں نے عرض کیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتن ایسر ہونا, کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح اور شادی کے اندر فضول خرچی نہ ہو. اس کو فرمایا اعظم نکاح برکت. ہماری شادیوں سے برکتیں اس سے نکلی ہوئی ہیں کہ اوپر سے نیچے تک شروع سے آخر تک کوئی ایک کام بھی شریعت کے مطابق نظر نہیں آتا, ایک کام بھی سنت کے مطابق نظر نہیں آتا. سب سے بڑی بدعت تو وہ بارات کی بدعت ہے جس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی بے غیرتی کی بے حیائی کی بات ہے کہ لڑکا دولہا اپنی بیوی کو لینے کے لیے جائے اس کے مہنگے سے اور محلے والوں کو ساتھ لے جائے. میری تو عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنی پردے کی چیز اور اتنا حیا کا شرم کا کام اور محلے کے دوستوں سے کہے کہ میں جا رہا ہوں بیوی کو لینے, میرے ساتھ کون چلے گا؟ توبہ 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 توبہ. ہم نے شریعت کے اندر رسومات کو شریعت سے زیادہ اہمیت اندر دے کر ایسے ایسے بے حیائی کے راستے کھولے. غور کرو دلہا چہرہ محلے والوں سے بھائی دوستو آدمی دو آپ میں جب سندھی کے لیے جاتا ہے کیا کسی سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو میں تو کھڑا ہوں؟ بھائی یہ حاجت ہے پیشاب کے لیے جا رہا ہوں, آپ کہاں جا رہے ہیں میرے ساتھ؟ کہ نہیں میں بھی چلوں گا. کہتے نہیں میں سندھی کے لیے جا رہا ہوں, خلوت کا کام ہے شادی بھی خلوت کا کام ہے. آپ سے زیادہ ان شادیوں میں یہی ملتا ہے کہ لڑکی کے والد نے لڑکی کو گھر پہنچا دیا. میں لڑکی بھی چاہتا ہے اس کام کے کرنے والے کو خصوصاً ایسی شادیاں کر کے نکلا ہے کہ لڑکا گیا اور جا کے لڑکی کو اس کے گھر سے لے آیا, یا لڑکے والوں نے لڑکی کو نہیں پہنچا دی کہ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کر کے آپ کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر والے. یہاں بارات کو ایسا سمجھ لیا گیا کہ میں تو جاہلوں کا عوام کو تو کیا کہوں, اب تو پڑھے لکھے علماء سمجھنے والے سمجھدار جنہیں معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بارات میں لے کے گئے تو محلے والے نعرہ ہو جائیں گے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں مخلوق کو ناراض کر دے گا, جو شخص اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں مخلوق کو ناراض کر دے گا اللہ اسے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے اور مخلوق کو اسے راضی کر دیں گے کیونکہ مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جو شخص اللہ کو ناراض کرنے والے عمل میں مخلوق کو خوش رکھے گا اللہ اسے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے اور مخلوق کو بھی اسے ناراض کر دیں گے. یہ صحیح روایت ہے, حضرت منتخب حدیث نے روایت نقل کی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہے تو غلط, مگر کیا کروں ہمارے عزیزہ اقارب خوش ہو جائیں گے, کر دو. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے اعمال سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, اس کا عزم و فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے برکت. ہم کیوں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسے پیر صاحب, کوئی بزرگ, کوئی شیخ, کوئی بڑے عالم, کوئی بڑا اللہ والا مل جائے تاکہ اس سے نکاح پڑھواؤں, تاکہ شیخ اور عالم اور بڑے آدمی سے نکاح پڑھانے سے میرے نکاح کے اندر برکت ہو, سہولت ہو. غور تو کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر اور کیا کہا جا رہے بعض الخودی بعض الخدا بزرگ سے یہ قصہ مختصر کہ آپ کے بعد اللہ کے بعد کوئی مدرجہ آپ کا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کا کون حقدار ہوگا کہ آپ سے برکت حاصل کی جائے. میں نے بہت غور کیا سیرت میں, مجھے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح پڑھانا نہیں ملا. صحابہ نے سب پوچھا دیا کی سب نے نکاح کیا لیکن آپ کا نکاح پڑھانا ثابت نہیں. صحابہ یہ جانتے تھے کہ آپ کے طریقے پر شادی کرنے میں برکت ہے کیونکہ انہوں نے سنا چاہیے اعظم النکاح برکت نہیں شروع ہونا. یہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو ساتھی کے ساتھ آپ کے طریقے پر ہو. آپ کے خاص خادم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شادی کی. آپ نے پوچھا کہ واپس آنے لگے سفر سے حضرت جابر تو دوڑا رہے تھے اپنی سواری کو گھر کی طرف. اب میں جابر کیا کر لیے گھر کی اصل میں نے شادی کر لی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے شادی کس سے کی ہے, جوان سے کی ہے بیوہ سے کی ہے؟ والی سے کی ہے بیوہ سے کی ہے؟ اچھا کہنے یا رسول اللہ میں نے تو بیوہ سے شادی کی ہے. میں بیوہ سے کیوں کی شادی, کنواری سے کیوں نہیں کی؟ پوچھا اس طرح کا مقصد یہ تھا کہ تم نے کیا دینی تقاضا محسوس کیا بیوہ سے شادی کرنے میں, اپنی خواہش سے تم نے مقدم رکھا کہ کنواری سے کرتے. سوال کا مقصد یہ تھا حج کر کے ارشد اللہ میں نے زیادہ عمر کی عورت سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ وہ میری گھر میں میری بہنیں ہیں کم عمر آ کے ان کو تعلیم دے, قرآن سکھلا دے, انہیں نماز سکھلا دے, انہیں گھر کی ضروریات کو انہیں طریقہ وار کرنا سکھلا دے. اگر میں جوان سے شادی کرتا تو وہ بھی آ کے ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتی, انہیں تعلیم کون دیتا؟ میں نے بیوہ عورت سے زیادہ عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ وہ میرے گھر کی بچیوں کو اور میری بہنوں کو دین کی تعلیم دے. صحابہ کرام شادیاں کرتے تھے دین کی ضرورت کو سامنے رکھ کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد, ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے شادی کی اور یہ فرمایا لوگوں سے کہ اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بڑا بننے کے لیے اور اس فخر کے لیے کہ میرے گھر میں امیر المومنین کی بیوی میرے گھر میں ہے, میں نے اس فخر کی وجہ سے شادی نہیں کی ہے. میں نے اس عورت سے شادی صرف اس لیے کی ہے تاکہ یہ عورت مجھے بتلاوے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کو تہجد میں رونے کی کیا کیفیت ہوتی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم باہر سے تو جانتے ہیں, اندر ان کے کیا اعمال ہوتے تھے رات کے, اور کیسے تحجد پڑھتے تھے اور کیا پڑھتے تھے اور کتنی عبادت کرتے تھے اور عبادت میں رات کی نماز میں کس طرح روتے تھے. میں نے تو اس ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہر سمجھ کی بیوہ سے اس لیے شادی کی تاکہ مجھے اس کے ذریعے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اعمال معلوم ہوں جو ہمارے گھروں میں کیا کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی شادیاں کی ضرورت کے لیے ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی خواہش کر نہیں کی. نعوذ باللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے شادیاں کی ہیں خواہش کی بنیاد پر, آپ نے شادیاں کی ہیں صرف اسلام کی ضرورت. جس قبیلے میں بھی آپ شادی کر دیا کرتے تھے وہاں کے قبیلے والے مسلمانوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ آپ اب یہ قبیلہ آپ کی سسرال ہو گیا, لہٰذا جتنا قبیلے مسلمان چھوڑ دو. آپ نے کنواری ایک شادی کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو ہمیں اس بات کی طرف بہت توجہ دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ سنت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اب تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یعنی ایک ایک سنت کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور برکتیں تلاش کر رہے ہیں. کیا حال کریں کہ کوئی ایسی شخصیت میرے جسے برکت حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی.
بند کرو
ہم کوئی ایسی شخصیت مل جا رہے سنت حاصل ہو جائے. میں جابر رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی آپ کے خادم خاص سفر کے حضر کے آپ کو نہیں بتلایا, آپ نے نکاح نہیں پڑھایا. تو جانتے تھے کہ آپ کے صحیح قبر شادی کرنے میں برکت ہے. یہ ارادے چلو نیت کر لیں. ہمارے اجتماعات میں نکاح کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں اس بات پر عہد کر دیا جائے کہ وہ تمام خرافات خصوصاً میں عہد کرتا ہوں, حالانکہ میرا معمول نہیں ہے اس بات کہنے کا, لیکن تصویروں کا لینا دینا یہ شادی میں عام ہو گیا ہے. یہ قطعاً حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. تصویر بنانے والے کو قیامت میں اس کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر روح ڈالے اور وہ نہیں ڈال سکے گا, اس کو جاننے میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ہماری شادی کے اندر کوئی حرام کام نہ ہو اور صحبت کو سنت کے مطابق. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان صحبت کرتا ہے اور سنت کے خلاف کرتا ہے اور دعا کا اہتمام نہیں کرتا تو شیطان نطفے میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے. شیطان انسان کے نطفے میں برابر شریک ہو جاتا ہے. ایسی صحبت جس میں شیطان برابر شریک ہو صحبت کرنے میں, ایسی صحبت سے فرما بردار نیک اولاد کا تصور کرنا بالکل ناممکن ہے, بالکل ناممکن ہے کہ شیطان صحبت میں شریک اور اس سے اس کی امید رکھنا کہ اس سے ہمیں نیک اولاد اور فرما بردار اولاد پیدا ہوں گی. کہ جن شیطانی طریقوں پر اپنی حالت کو پورا کیا جائے گا اس سے نافرمان اولاد بھی پیدا ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے والا پہلے دن یہ سوچ لے کہ اس کو اولاد کیسی چاہیے, جس طرح کاشتکار پہلے دن سوچ لیتا ہے بیج ڈالتے ہوئے کہ اس کو فصل کیسی چاہیے. اسی طرح کے دوستوں ابھی جو ہم اب تک کی کوتاہی کے توبہ کریں اور آئندے کے لیے عزم کریں, فیصلہ کریں کہ ہمیں بجا کرم سے لمبا علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کریں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه, فإنما نحن به ولا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, إن أكرمكم عند الله أتقاكم, إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فلا مني, أو كما قال
عليه Thank you.